بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ توبہ کی آیات نمبر 20-22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب بہروز یاری گل نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے اور پھر سنیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سامعین آج ہم ایک خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جو یوم جوان یا حضرت علی اکبر کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام درخشاں ستارے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ایرانی فن تعمیر ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین قبل اس کے کہ پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور یہی نشریات آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں۔ اور سامن ہماری تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائے پروگرام گرد و پیش۔ سامع ریڈیو اردو تہران سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی جناب ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے فریقوں کی جانب سے وعدہ خلافی کے بعد ہی ایران نے اپنی پارلیمنٹ کے فیصلے کی بنیاد پر جوابی اقدامات کیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں قتل کرنے کا دوسرا منصوبہ بھی بنایا جا چکا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا ہدف حاصل کر لے گا۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے انتباہ دیا ہے کہ صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی اور بیت المقدس کے اسلامی مقدسات کی توہین کو ملت فلسطین کے خلاف صہیونی غاصبوں کا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ اور کبڈی کی جونیئر چیمپئن شپ کے مقابلوں میں ایران کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے فریقوں کی جانب سے وعدہ خلافی کے بعد ہی ایران نے اپنی پارلیمنٹ کے فیصلے کی بنیاد پر جوابی اقدامات کیے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ہفتے کے روز آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے دورہ تہران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی بنیاد پر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کو ایران کی ایٹمی صنعت کی گنجائش و صلاحیت اور موجودہ صورتحال نیز کارکردگی کی حقیقت کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کے پیش نظر کہ ایٹمی معاہدے کے فریقوں نے اس معاہدے کے تحت کیے جانے والے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا، اور یہاں تک کہ ایران کے ساتھ دیگر ملکوں کے تعاون میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، اور وہ ایران کے سخت اور وہ ایران کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کرتے رہے ہیں، اس لیے اسلامی جمہوریہ ایران نے مجلس شورا اسلامی کے وضع کردہ قانون کے تحت ایٹمی معاہدے میں کیے جانے والے اپنے رضاکارانہ وعدوں سے پسپائی اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ IAEA نے اس کے بعد تیار کی جانے والی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ ایران کی سرگرمیاں ایٹمی معاہدے کے مطابق نہیں، جو کسی طور درست نہیں۔ دریاسنا IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے جمعہ کی رات ایران کے یونیورسٹی اساتذہ، محققین، دانشوروں اور ایٹمی سائنسدانوں سے ملاقات میں کہا کہ جو شخصیات اس اہم ادارے میں سرگرم عمل ہیں وہ علم و سائنس اور امن کی شخصیات شمار ہوتی ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین، اور موجودہ صورتحال اس بات کا سبب بنتی ہے کہ کام نہایت حساسیت کے ساتھ جاری ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی اب تک بارہا مغربی اور صہیونی حکام کے دباؤ میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں دعوے کرتی رہی ہے، جبکہ یہ دعوے ایران اور IAEA کے درمیان جاری تعاون کے ماضی سے مطابقت نہیں رکھتے، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ ایران نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ ہمیشہ مثبت تعاون جاری رکھا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں قتل کرنے کا دوسرا منصوبہ بھی بنایا جا چکا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اپنے تازہ ٹویٹ میں عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ جن تین لوگوں کو نامزد کیا وہی مجھے قتل کرانے کی کوشش میں ملوث ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ JIT رپورٹ میں ہے کہ ملزم نوید کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے وقت 5 نامعلوم افراد عدالت میں موجود تھے۔ واضح رہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے ممکنہ قتل کے حوالے سے بات کہی ہے۔ عمران خان نے خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد کہا تھا کہ انہوں نے ویڈیو بنا کر ملک سے باہر بھجوا دی ہے جس میں ان چار لوگوں کے نام بیان کیے گئے ہیں جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کسی خاص ادارے کا نام لیے بغیر کہا کہ میرے قتل کی سازش میں وہ لوگ ملوث ہیں جنہیں ہم محافظ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے ملک میں دہشت گردی کی کوشش کو ناکام بنانے اور 8 دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صوبے پنجاب میں محکمہ انسداد دہشت گردی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لاہور اور سرگودھا میں کارروائی کر کے 8 خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق قلدم تنظیموں سے بتایا گیا ہے، تاہم واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق کن تنظیموں سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے بم دھماکہ خیز مواد، اسلحہ اور قلدم تنظیم کی فنڈنگ کا سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس ترجمان نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ CTD اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قلدم تنظیم کا منصوبہ ناکام بنا دیا اور لاہور اور سرگودھا کو بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران پاکستان بھر میں، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ دہشت گرد گروہوں نے ملک بھر میں متعدد حملے کیے ہیں، جن میں سے زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری TTP نے قبول کی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو کہا کہ ان کی حکومت بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو ملک کی معیشت کا انجن سمجھتی ہے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے ہندوستان 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا ہدف حاصل کر لے گا۔ بجٹ کے بعد کی ویبینار سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے موضوع پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ شکتی نیشنل ماسٹر پلان ہندوستان کے بنیادی ڈھانچے اور ملٹی ماڈل لاجسٹکس کو تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ معیشت اور انفراسٹرکچر کی ترقی کی منصوبہ بندی ترقی کو مربوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں فزیکل انفراسٹرکچر کے ساتھ ہی سماجی انفراسٹرکچر کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سماجی انفراسٹرکچر جتنا مضبوط ہوگا، اتنے ہی باصلاحیت نوجوان، ہنرمند نوجوان کام کرنے کے لیے آگے آ سکیں گے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ان کی حکومت ہندوستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر ریکارڈ سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ وعدہ رہے کہ ملک کے حزب اختلاف کی جماعتیں مودی حکومت پر نفرت کی سیاست کرنے اور سماج کو تقسیم کرنے کی پالیسی پر عمل کر کے ملک کے سماجی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا الزام لگاتی ہیں۔ طالبان انتظامیہ نے 11 ممالک میں افغانستان کے سفارت خانوں کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ افغان طالبان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان، چین، ازبکستان، ترکمانستان، روس، ترکیہ، قطر، ملیشیا، کرغزستان، قزاقستان اور ایران وہ ممالک ہیں جہاں افغانستان کے سفارت خانوں اور قونصل خانوں کا انتظام طالبان کے سفارتکاروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ افغانستان کا سفارت خانہ برسر اقتدار حکومت کے حوالے کرنا ایک معمول کا ڈپلومیٹک رویہ ہے جسے انجام دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ افغان طالبان سن 2021 میں اقتدار میں واپسی کے بعد دنیا میں باضابطہ طور پر اپنی شناخت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم عالمی برادری نے اعلان کیا ہے کہ یہ اقدام افغانستان میں ہماگیر حکومت کی تشکیل اور خواتین کی تعلیم اور ان کے روزگار حاصل کرنے کے حق کو تسلیم کرنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر اطلاعات نے ایران سے اسلحہ اسمگل کیے جانے کے بارے میں یمن کی ریاستی کونسل کے دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر اطلاعات معمر الاریانی نے برطانوی بحریہ کی جانب سے ایران سے ہتھیاروں کو اسمگل کیے جانے کے بارے میں کیے جانے والے جھوٹے دعوے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات سے مقابل فریق کے گریز کے عمل سے توجہ ہٹانے اور رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے بے بنیاد دعوے کیے جا رہے ہیں اور ان دعووں میں کوئی سچائی نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ بحر اسود میں یمن کے سواحل پر برطانوی بحریہ کے اہلکاروں کی موجودگی خود غیر قانونی ہے اور انہیں اس قسم کے جھوٹے دعوے کرنے سے بچنا چاہیے۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے انتباہ دیا ہے کہ صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی اور بیت المقدس کے اسلامی مقدسات کی توہین کو ملت فلسطین کے خلاف صہیونی غاصبوں کا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ غزہ پٹی کے فلسطینیوں نے صہیونیوں کی جانب سے مسجد الاقصی پر در اندازی اور قبلہ اول کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی جلوس نکالے۔ رپورٹ کے مطابق نماز جمعہ کے بعد غزہ پٹی اور شہر غزہ میں وسیع احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور صہیونیوں کے بڑھتے جرائم کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے سینئر رکن سہیل الہندی نے احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی نوجوان بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے دفاع کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ سہیل الہندی نے غرب اردن اور 1948 کی سرزمینوں میں آباد فلسطینیوں سے اپیل کی کہ مسجد الاقصی اور قبلہ اول کے دفاع کے لیے مسجد الاقصی میں اکٹھے ہوں۔ دوسری جانب استقامتی تنظیم جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ نے کہا ہے کہ فلسطینی مجاہدوں نے بیت المقدس پر صہیونیوں کی تسلط پسندی اور اسے یہودی رنگ دینے کی تمام کوششوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور دنیا والوں کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ فلسطینی نوجوان صہیونیوں کے کسی بھی منصوبے کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ صہیونی مصنف اور مضمون نگار اوری مسگاف نے اپنی تازہ تحریر میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت تباہی کے دہانے پر کھڑی زوال کی منتظر ہے۔ اوری مسگاف نے اپنے اس مضمون میں لکھا ہے کہ بدھ کے روز، جسے مظاہرین نے یوم غیث کا نام دے رکھا تھا، تل ابیب کی سڑکوں اور شاہراہوں پر باقاعدہ جنگ کا منظر دکھائی دیا۔ انہوں نے لکھا کہ نیتن یاہو کی کابینہ کے خلاف ہونے والے یہ احتجاجی مظاہرے بھی جنگی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ مسگاف نے لکھا ہے کہ نیتن یاہو حالات کو آئینی، اقتصادی اور سیکورٹی بحران کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اخبار ہا آرتس میں جاری ہونے والے اس مضمون میں اوری مسگاف نے لکھا ہے کہ نیتن یاہو کی بیوی سرکاری عہدوں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں اور وزیر اعظم کا بیٹا اقتصادی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرتا پھر رہا ہے۔ فرانس کے سی جی ٹی نامی کنفیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ فرانس کے ایٹمی بجلی گھروں کے کارکنوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اپنی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق یہ ہڑتال ریٹائرمنٹ کی عمر میں کی جانے والی اصلاحات کے خلاف بطور احتجاج شروع کی گئی۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی کئی بار احتجاج اور مظاہرے کیے جا چکے ہیں۔ فرانس میں ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 64 برس کی جا رہی ہے، جس پر محنت کش طبقے نے شدید احتجاج کیا ہے۔ فرانس میں گیس کے شعبے میں کام کرنے والے ملازمین نے 4 دن پہلے اسی سلسلے میں احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ایران کے صوبے مغربی آذربائیجان میں کبڈی کا عالمی مقابلے فائنل کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کبڈی کی جونیئر چیمپئن شپ کے مقابلوں میں ایران کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ ایران کی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو فائنل مقابلے میں آج شام ہندوستان کی ٹیم کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایشین کبڈی فیڈریشن کے سربراہ عباس اورسجی نے اس موقع پر کہا ہے کہ کبڈی کے ورلڈ چیمپئن شپ مقابلے ہر 2 سال پر منعقد کیے جاتے ہیں اور اسے اولمپک میں شامل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کبڈی کے جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ مقابلوں کے اس دور میں 12 ٹیمیں کھیل رہی ہیں، جو کہ 4-4 کے 3 گروپوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں آپ نے سنی، خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور خبروں کے بعد روزانہ ہمارا ایک سیاسی گفتگو کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اس گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نواز۔
اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی آج کل ایران کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے بعض ایران کے بعض اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے آج ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس دورے کے بارے میں ان کا کیا تبصرہ ہے، اور کیا باتیں ہوئیں، اور کیا اس کے اثرات وغیرہ برآمد ہوں گے۔
جی بہت شکریہ۔ ہمارے سامعین یقیناً اس بات سے آگاہ ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران کا جو ایٹمی پروگرام، پرامن ایٹمی پروگرام، اس کو ہمیشہ ہر سطح پہ متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس لحاظ سے ایک بڑی، ایک طویل، جسے آپ کہیں کہ تاریخ ہے، جس میں اس پروگرام کو یا ایران کی جو ایٹمی صلاحیت ہے، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پرامن ذریعے سے جدید توانائی کے حصول کا جو ایک بڑا ذریعہ ہے وہ ایٹمی توانائی کے ذریعے سے، تو ایٹمی پلانٹ کے عنوان سے کہیں، ایٹمی توانائی کے عنوان سے، ہمیشہ ایران کے اس پروگرام پہ منفی تبصرے رہتے ہیں، اور ہمیشہ ایران کو اس کا الزام دیا جاتا ہے کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ فوجی نوعیت کا ہے اور پرامن نہیں ہے، اور اسی بنیاد پہ جو ہے وہ الزام بھی آخر نتیجتاً یہ کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، اور ایٹم بم بنانے کے بعد ایران جو ہے پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو جائے گا، فلاں فلاں، یہ وہ الزامات ہیں کہ جو کئی عشروں سے جاری ہیں، یہ چند سالوں سے بھی نہیں ہیں بلکہ عشروں سے جاری ہیں، اور اسلامی جمہوری ایران نے بھی ہر پلیٹ فارم پہ جا کے، ہر فورم کے اندر جا کے اپنے حقائق پیش کیے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اس میں کسی طرح کی فوجی نوعیت یا اس کے اندر ایٹم بم کے حوالے سے کوئی ایسا تاثر جو دیا جاتا ہے وہ غلط ہے. اور ساتھ ساتھ اگر ہم رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید اور ان کی طرف سے جو ایٹم بم اور ایٹمی توانائی کے عنوان سے جو پالیسی ہے وہ تو بڑے واضح انداز میں فرما چکے ہیں کہ ایٹم بم جو ہے وہ ہمارے جو نقطۂ نگاہ میں جائز ہی نہیں ہے اس کا بنانا, ایک ایسا ہتھیار, عام تباہی پھیلانے والا ہتھیار کہ جس پہ جو تشخیص نہ دے سکے دوست دشمن میں, تو اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ شرن جائز نہیں ہے. لیکن بہرحال اس فتوے کو یا اس اعلان کو مغربی دنیا کبھی اہمیت نہیں دیتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کے ہاں یہ حلال اور حرام کا جو تصور ہے وہ اس انداز سے ہے ہی نہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے تو پھر یہ ہرگز نہیں بنائیں گے. بہرحال اس وقت جو آپ کا جو سوال ہے کہ اس وقت جو آئیے یہ کہ سربراہ رافائل گروسی جو ایران کے دورے پہ ہیں, تو اس کا تھوڑا سا ایک اگر ہم پس منظر سامعین کی خدمت میں عرض کرتے
ہیں, ڈاکٹر صاحب البتہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے,
میں کوشش کرتا ہوں کہ دو منٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ رافائل گروسی دیکھیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران مسلسل جو ہیں وہ ایران کے خلاف پروپیگنڈے چل رہے تھے, اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں کہ جو امریکن نیوز ایجنسی ہے بلومبرگ, اس نے ایک الزام لگایا کہ ایران جو ہے وہ 84% جو ہے وہ یورینیم افزودہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ انریچمنٹ کی جو بات کرتے ہیں کہ 84% انریچمنٹ جو ہے وہ ایران نے شروع کر دی ہے. اس طرح وال اسٹریٹ نے بھی اسی طرح کے ایک الزام لگایا ہے کہ 80 سے ابو جو ہے وہ انریچمنٹ ہو رہی ہے, تو اب جو ہے وہ ایک بہت جلد ایک رپورٹ جو ہے وہ اس کو بھیج دی جائے گی آئی اے کے جو بورڈ آف گورنرز کو. تو یہ ایک ہفتے سے ایک پروپیگنڈا تھا, اس کے نتیجے میں اسلامی جمہوری ایران نے پھر آئی اے اے کے جو سربراہ ہیں رافائل گروسی ان تک اپروچ کیا اور اس کو دعوت دی کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ایٹمی پروگرام کو اوپنلی آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ اس کے جتنے معائنہ کاروں کی ایک پوری ایک تاریخ ہے اس میں دیکھیں, تو کہیں پہ بھی کسی رپورٹ میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایران کا پروگرام جو ہے پرامن نہیں ہے. تو اب بھی جو یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ 84% سے زیادہ یا 85% ہے, تو یہ درست نہیں ہے. اور البتہ یہ کہ ایران نے اس کی بات کی ہے, جو ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ ہیں جناب محمد اسلامی, انہوں نے کہا کہ ہم 60% اس وقت جو ہے نا انریچمنٹ کر رہے ہیں, اور یہ 60% بھی ہم نے آئی اے کے عنوان سے جو معاہدہ ہوا تھا ایٹمی معاہدہ, اس میں جب انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا تو اس کے جواب میں ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جب اس کے فریق اپنے اس پہ کال اور اپنے ان شکوں پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم بھی اپنی ان پہ نہیں کریں گے, اور ہم اپنے بجائے کہ 3% یا اس سے نیچے کریں گے, اب ہم اس کو 60% تک لے جائیں گے. تو اس وقت 60% ایران کہتا ہے, لیکن اس پہ الزام 84% کا ہے, اور اس وقت جو گروسی کی جو آمد ہے وہ بھی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ایران اس کو خود ان لیبارٹیز اور اس پلانٹ کو جا کے دکھائے گا, اور پھر اس کی جو آئی اے کی رپورٹس ہے, چونکہ 6 مارچ کو جو ہے وہ 2023 کا پہلا اجلاس ہو رہا ہے بورڈ آف گورنرز کا آئی اے اے, تو اگر اس اجلاس تک ایران چاہتا ہے کیونکہ ایسی منفی باتیں منفی جو پروپیگنڈے ہیں وہ ختم ہو جائیں, اور جو حقائق پہ مشتمل رپورٹ ہے وہ جو 2023 کا جو پہلا بورڈ آف گورنر کا اجلاس ہو اس میں صحیح جو ہے حقائق پہ مبنی جو ہے وہ رپورٹ پیش کی جائے.
جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور سامعین اسی گفتگو کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کنز الکرامی مولا نعمی هادی الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجی اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اے جاز سے پتھر بول اٹھے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین آپ پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے اچھروں کے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 13 اسفند, 11 شعبان اور 4 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. گیارہ شعبان سن 33 ہجری قمری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اکبر کی مدینہ میں ولادت با سعادت ہوئی. حضرت علی اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے. آپ نے سن 61 ہجری قمری میں اموی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا. عاشور کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والی یزیدی فوج سے دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے. گیارہ شعبان سن 529 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عارف اور شاعر سنائی غزنوی کا غزنی میں انتقال ہوا. انہوں نے جوانی میں کچھ عرصہ بادشاہوں کی مدح سرائی کی, لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے یہ روش ترک کر دی اور عرفان کی طرف مائل ہوئے. انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ظالم اور جارے حکمرانوں پر تنقید کی. سنائی ان شاعروں کی صف میں شامل ہیں جنہوں نے فارسی شاعری کے اسلوب میں تبدیلی اور تنوع پیدا کیا. سنائی غزنوی کی مشہور ترین کتاب حدیقۃ الحقیقت ہے, جو انہوں نے مثنوی کے قالب میں تحریر کی ہے. اس کتاب میں اخلاقی و عرفانی افکار و نظریات کو بیان کیا گیا ہے. الہی نامہ, کارنامہ بلخ,
اور طریق و تحقیق ان کی دوسری کتابیں ہیں۔ چار مارچ سن 1823 عیسوی کو یونانی فوجوں نے عثمانی سلطنت کی افواج کے خلاف جنگ کے دوران 12,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ یونان کے مسلح گروہوں کو چند یورپی ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ وہ اپنے ممالک پر عثمانی سلطنت کے تسلط کے خلاف 19ویں صدی کے اوائل میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور 1822 میں اپنی تحریک میں شدت پیدا کرنے کے لیے آپس میں متحد ہو گئے۔ آخرکار 1832 میں یونان نے آزادی حاصل کر لی۔ چار مارچ سن 1824 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ریاضی دان اور ماہر طبعیات لارڈ کیلون پیدا ہوئے۔ انہوں نے ٹیلی گراف سسٹم ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت کی پیمائش کی اکائی کیلون کے نام ہی سے رجسٹر ہے۔ کیلون کی مشہور ترین کتاب بجلی کی حرارت ہے۔ چار مارچ سن 1848 عیسوی کو آسٹریا کی حکومت کے خلاف ہنگری میں حریت پسندانہ تحریکیں شروع ہوئیں۔ میترنخ کی عمرانہ پالیسیوں کی وجہ سے 1848 میں ہنگری سمیت آسٹریائی سلطنت کے اکثر غیر جرمن علاقوں میں انقلابات رونما ہوئے۔ ہنگری کے عوام نے، جو آسٹریائی حکام کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، قیام کیا اور سارے ملک میں بدامنی اور تشدد پھیل گیا۔ 1849 میں انقلابیوں نے جمہوریت کا اعلان کر دیا، لیکن آسٹریا کی حکومت نے روس کی سلطنت کی مدد سے انقلابیوں کو سرکوب کر کے ان کے لیڈروں کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ انقلاب ناکام ہو گیا۔ تیرہ اسفند سن 1235 ہجری شمسی کو موجودہ افغانستان میں واقع ہرات شہر ایران سے الگ ہوا۔ ہرات شہر اور اس کے نواحی علاقے پہلے ایران میں شامل تھے، لیکن بر صغیر ہند میں برطانیہ کے اثر و رسوخ اور اقتدار میں توسیع کے بعد برطانوی حکومت نے ایران سے ہرات کی علیحدگی کے لیے اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے، جس کے نتیجے میں کابل اور قندھار کے حاکم نے ہرات پر قبضہ کر لیا۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے زمانے میں ایرانی فوج نے ہرات کا محاصرہ کیا اور سن 1235 ہجری شمسی میں اسے واپس ایران میں ملا لیا۔ دریاسنا برطانوی سامراجی حکومت نے، جو اپنی پالیسیوں کو ناکامی کے قریب دیکھ رہی تھی، اپنی فوج کو جنوبی ایران کی طرف روانہ کیا اور عوامی مزاحمت کے باوجود کئی ایرانی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ان حالات میں فرانس نے ثالثی کی اور حکومت ایران، جس میں برطانوی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، معاہدہ پیرس کی بنیاد پر ہرات سے پسپائی قبول کر لی اور یہ شہر اور اس کے نواحی علاقے ایران سے الگ ہو گئے۔ تیرہ اسفند سن 1254 ہجری شمسی کو معروف عالم دین مرزا محمد فیض قوم کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قوم اور تہران میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے علامہ سید محمد کاظم یزدی طباطبائی، آخوند ملا کاظم خراسانی اور شیخ اصفہانی جیسے جید علماء سے کسب فیض کیا، اور وہیں وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ قم چلے گئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں سے کتاب الفیض، مناسک حج، حاشیہ وسیلہ النجات اور ذخیرۃ العباد کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 13 اسفند سن 1329 ہجری شمسی کو حالت نماز میں آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ سامن، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ اخبارات کی سرخی اور مقالات پر مشتمل پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی اہم سرخیوں اور بعض مضامین سے اقتباسات پیش کریں گے۔ آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات سے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ چینی بینک سے پاکستان کو 50 کروڑ ڈالر کی قسط موصول، وکلاء کا جسٹس مظاہر کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع، تنخواہوں میں اضافے سے ملازمین کو پریشانی سے نجات ملی، پی آئی اے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں میں انتخابی اخراجات کا تخمینہ 30 ارب روپے لگایا ہے، الیکشن کمیشن کا پیر یا منگل کو انتخابی شیڈول جاری کرنے کا امکان، وزیراعظم شہباز شریف کے بیٹے نے گلدستہ لانے والے کارکن کا ہاتھ جھٹک دیا، عدالت نے نیب کے گواہوں کے بیانات پر جرح کے لیے کارروائی 11 مارچ تک ملتوی کر دی، وزیراعظم کے خلاف آشیانہ ریفرنس میں نیب کے گواہ کا بیان قلم بند، مہنگائی کی مجموعی شرح 41.07% کی سطح پر پہنچ گئی، سب سے متاثر متوسط طبقہ ہوا، ایک ہفتے میں 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، مہینے کا گرم ترین دن 16 فروری کو مٹھی میں ریکارڈ کیا گیا، فروری میں معمول سے 70% کم بارش ہوئی، محکمہ موسمیات۔ اور سامعین، اب روزنامہ جنگ کی چند سرخیاں سماعت فرمائیں۔ کراچی میں 6 کروڑ کی ڈکیتی میں گھر کا بھیدی ملوث نکلا، مریم اورنگزیب نے عمران اور نون لیگی رہنماؤں کی عدالت پیشیوں کا موازنہ پیش کر دیا، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں دائر، پی آئی اے نے حج آپریشن 2023 کے کرایوں کا اعلان کر دیا، اللہ رحم کرے ملک پر بہت مشکل وقت ہے مفتاح اسماعیل، مشکل معاشی حالات میں ڈوبا ملک پہلی بار ہمیں نہیں ملا مریم نواز، وزیراعظم شہباز شریف کل 2 روز کے لیے قطر روانہ ہوں گے، صدر نے خود ہی پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا، گورنر کے پی کا شکوہ، تحریک انصاف کا آج سے پنجاب انتخابات کی الیکشن مہم کے آغاز کا اعلان، ایک پاگل اقتدار میں آنے کے لیے بے چین ہے شازیہ مری، عمران خان نے پھر اسٹیبلشمنٹ کی منت سماجت شروع کر دی شیریں رحمان، پشاور ہائی کورٹ نے ضمنی انتخابات کا شیڈول معطل کر دیا، اعظم سواتی کو رہا کر دیا گیا۔ اور اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے پاک چین تعلقات۔ ادارے نویس لکھتے ہیں، پاکستان چین کے لیے خطے میں اہم ترین تصویراتی شراکت دار کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی ایک مثال چین کا $1 بلین منصوبہ سی پیک بھی ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے، جس میں پاکستان اور چین نے عالمی امور پر عموماً ہمیشہ یکساں پالیسی اختیار کی، دونوں ملکوں کے تعلقات کا اظہار اگلے روز چینی وزارت خارجہ نے بھی کھل کر کیا، جب چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤن لنگ نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ چین پاکستان کے معاشی اور سماجی استحکام کی کوششوں میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تمام فریقوں سے مشترکہ کوششیں کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ خیال رہے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز اور فچ کے مطابق پاکستان پر جون تک واجب الادا قرض $7 ارب ہے، جس میں چین کے قرضے بھی شامل ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان دیرپا تعلقات کے پیش نظر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا چین پاکستان پر اپنے واجب الادا قرضوں میں کوئی رعایت برتے گا۔ چین کا اس معاملے پر موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ اس پر اعلیٰ چینی حکام ہی کوئی حتمی جواب دے سکیں گے، تاہم چین اور پاکستان نہ صرف اسٹریٹجک شراکت دار ہیں بلکہ آئرن بردار بھی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ہمیشہ ایک ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور چین پاکستان کے ساتھ قریبی اقتصادی اور مالی تعاون کرتا رہا ہے، اور پاکستان کے اقتصادی استحکام عوامی زندگی کو بہتر بنانے اور ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے اس کی کوششوں میں مددگار اور معاون رہا ہے۔ ادارے نویس آگے چل کر لکھتے ہیں، چینی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ دو ٹوک موقف کہ چین پاکستان کے معاشی اور سماجی استحکام کی کوششوں میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تمام فریقین سے مشترکہ کوششیں کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ چین پاکستان کو معاشی مشکلات کے بھمر سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے، جس میں وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ اور سمین، اب ہندوستانی اخبارات کا رخ کرتے ہیں۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کرناٹک میں بی جے پی ایم ایل اے کا فرزند 40 لاکھ کی رشوت لیتے گرفتار۔ سسودیا کا ہائی کورٹ سے رجوع، مسئلہ حجاب پر فوری سماعت کی عرضی مسترد۔ اتر پردیش اسمبلی میں 58 سال بعد لگی عدالت، 6 پولیس اہلکاروں کو 1 دن کی سزا سنائی گئی۔ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نے اسمبلی میں نازیبا زبان کا استعمال کیا۔ اور سامعین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے آج کا اداریہ الیکشن کمشنر کی تقرری پر اہم فیصلے کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ اداریہ نویس لکھتے ہیں، آج کل الیکشن کمشنر کے کام کاج پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ ان کی تقرری حکومت کی مرضی سے ہوتی ہے، اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا جھکاؤ حکومت کی طرف ہے۔ تاہم ایسے کئی مواقع بھی دیکھے گئے ہیں جب بعض چیف الیکشن کمشنرز نے حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کیا، لیکن اس بار تنازع مزید گہرا ہو گیا، کیونکہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری میں حکومت نے جس طرح عجلت کا مظاہرہ کیا اور تقرری سے متعلق ضروری طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا، وہ حیران کن تھا۔ اندر ہی اندر انہیں چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اداریہ نویس کے بقول کمشنر نے اس پر فطری طور پر اعتراضات کیے گئے۔ تب سپریم کورٹ نے حکومت سے پوچھا تھا کہ اتنی جلدی کیا ہے کہ اسے یہ تقرری بجلی کی تیز رفتاری سے کرنی پڑی۔ سپریم کورٹ کے دیے گئے نظام میں الیکشن کمشنر کی تقرری میں حکومت کے لیے اپنی مرضی مسلط کرنا آسان نہیں ہوگا۔ قائد حزب اختلاف یا حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت اور چیف جسٹس کی شرکت سے حکومت بھی ایسے ناموں کے انتخاب سے گریز کرے گی۔ اداریہ نویس کے بقول، اب تک جن تقرریوں میں حزب اختلاف کی موجودگی لازمی ہے، لیکن حکومت نے اس دلیل کی بنیاد پر اپوزیشن کو شامل نہیں کیا کہ آئینی قواعد کے تحت ایسی کسی جماعت کی مناسب تعداد نہ ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کا کوئی لیڈر نہیں ہے، اس میں وہ دلیل بھی کام نہیں آئے گی۔ عدالت نے کہا کہ اس میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کو شامل کرنا ہوگا، اس طرح الیکشن کمشنروں کی تقرری میں شفافیت کا اعتماد پیدا ہوا ہے۔ اداریہ نگار آگے چل کر لکھتے ہیں، منصفانہ اور شفاف انتخابات جمہوریت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کی تقرری کے معاملے میں ایڈ ہاک انتظامات دے رکھے ہیں، جب تک اس حوالے سے کوئی قانون نہیں بن جاتا، فطری طور پر اس انتظام کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کی تقرری صدر جمہوریہ کی طرف سے وزیراعظم، چیف جسٹس اور لوک سبھا میں اپوزیشن یا سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے رہنما کی مشاورت سے کی جائے۔ اداریہ نویس کے بقول، ابھی تک یہ حکومت کی مرضی سے مقرر کیا جاتا ہے۔ دراصل الیکشن کمشنر کی تقرری کے حوالے سے آئین میں کوئی طریقہ کار تجویز نہیں کیا گیا ہے، اس طرح حکومت خود اس عہدے کے لیے اپنی پسند کے نام تجویز کرتی رہی ہے جس پر صدر جمہوریہ کی منظوری حاصل ہوتی رہی ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں سے الیکشن کمیشن کے کام کاج پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے بھی کالجم جیسا نظام بنایا جائے۔ تقریباً 5 سال قبل کئی عرضیاں دائر کی گئی تھیں، ان پر غور کرنے کے بعد سپریم کورٹ کی 5 رکنی آئینی بینچ نے متفقہ طور پر اس بات کو تسلیم کیا کہ اس معاملے میں قانون بنایا جائے۔ جب تک قانون نہیں بنتا، آئینی بینچ کے طے کردہ طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ منصفانہ اور شفاف انتخابات جمہوریت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، لیکن کئی مواقع پر یہ الزامات سامنے آئے ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدارانہ رویہ اپناتا ہے اور کاروائی کرتا ہے۔ اداری نویس آخر میں لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو خود انصاف پسند ہو اور آئین صحافت اپنے اختیار۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج فرزند سید الشہداء حضرت علی اکبر علیہ السلام کا روز ولادت باسعادت ہے۔ اس مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام درخشاں ستارے، اور آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران میں اس دن کو یوم جوان کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ ہم حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور نوجوانوں کے دن کے مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، حضرت علی اکبر علیہ السلام 11 شعبان سن 33 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ اسی طرح حضرت علی اکبر علیہ السلام عرب کے 3 مہم طائفوں کے رشتے سے جڑے ہوئے تھے۔ والد کی طرف سے طائف بنی ہاشم سے، کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ نسب ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے 2 طائفوں سے بنی امیہ اور بنی ثقیف اور ام حبیبہ ہمسر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ملتی تھی، اور اسی وجہ سے مدینہ کے طائفوں میں سب کی نظر میں آپ خاص محترم جانے جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی خوبصورت، شیریں زبان اور پرکشش تھے۔ خلق و خو، اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ اگر دور سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو یہ گمان کرتا تھا کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی آپ شبیہ پیغمبر تھے۔ اسی طرح شجاعت اور بہادری کو اپنے دادا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وراثت میں حاصل کی تھی، اور جامع کمالات اور خصوصیات کے مالک تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے دادا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مکتب اور اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے دامن شفقت میں مدینہ اور کوفہ میں تربیت حاصل کر کے رشد و کمال حاصل کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی تربیت اور قرآن، معرف اسلامی کے تعلیم دینے اور سیاسی اجتماعی تلاش سے بھرپور کرنے میں نہایت کوشش کی، جس سے ہر کوئی، حتیٰ دشمن بھی ان کی سناخانی کرنے سے خود کو روک نہ پاتا تھا۔ بہرحال حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کربلا میں نہایت مؤثر کردار نبھایا اور تمام حالات میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور دشمن کے ساتھ شدید جنگ کی۔ قابل ذکر ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام عرب کے تین معروف قبیلوں کے ساتھ قربت رکھنے کے باوجود عاشور کے دن یزید کے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کے دوران اپنے نسب کا بنی امیہ اور بنی ثقیف کی طرف اشارہ نہ کیا، بلکہ صرف بنی ہاشم ہونے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے پر افتخار کرتے ہوئے رجس خوانی کرتے تھے۔ عاشور کے دن بنی ہاشم کے پہلے شہید حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے، اور زیارت معروف شہدا میں بھی آیا ہے، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے عاشور کے دن دو مرحلوں میں عمر سعد کے 200 سپاہیوں کو ہلاک کیا، اور آخر کار مرہ بن منقذ عبدی نے سر مبارک پر ضرب لگا کر آپ کو شدید زخمی کیا، اور اس کے بعد دشمن کی فوج میں حوصلہ آیا اور حضرت پر ہر طرف سے حملہ شروع کر کے شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کی شہادت پر بہت متاثر ہوئے اور ان کے سرحانے پہنچ کر بہت روئے، اور جب خون سے لتپت سر کو گود میں لیا تو فرمایا، علی الدنیا بعدک العفا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ علی اکبر علیہ السلام شکل و صورت میں اور رفتار و کردار میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت ہے۔ آپ کے اخلاق اور چال چلن کو دیکھ کر لوگوں کو پیغمبر خدا یاد آ جاتے تھے، اور جب بھی اہل بیت علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو جناب علی اکبر کا دیدار کیا کرتے تھے۔ آپ عالم، پرہیزگار، رشید اور شجاع جوان تھے، اور انسانی کمالات اور اخلاقی صفات کے عظیم درجے پر فائز تھے۔ آپ کے زیارت نامے میں وارد ہوا ہے، سلام ہو آپ پر اے صادق و پرہیزگار، اے پاک و پاکیزہ انسان، اے اللہ کے مقرب دوست، کتنا عظیم ہے آپ کا مقام اور کتنی عظمت سے آپ اس کی بارگاہ میں لوٹ آئے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے راہ حق میں آپ کی مجاہدت کی قدردانی کی اور اجر و پاداش میں اضافہ کیا، اور آپ کو بلند مقام عنایت فرمایا اور بہشت کے اونچے درجات پر فائز فرمایا۔ جیسا کہ خدا نے پہلے سے آپ پر احسان کیا اور آپ کو اہل بیت میں سے قرار دیا کہ رجس اور پلیدی کو ان سے دور کرے اور انہیں ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک رکھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کربلا کی تحریک میں اپنے بابا کے قدم با قدم رہے۔ مقام قصر بنی مقاتل سے امام حسین علیہ السلام نے رات کے عالم میں حرکت کی۔ گھوڑے پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو زبان پر کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون جاری تھا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی سوار یہ کہہ رہا تھا، یہ کارواں موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں بیٹا؟ کہا، جب ہم حق پر ہیں تو راہ خدا میں مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ بنی ہاشم میں سے پہلے میدان کارزار میں جانے والے حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی اکبر کا میدان میں جانا امام حسین علیہ السلام اور اہل حرم کے لیے بہت سخت تھا، لیکن آپ کے جذبہ ایثار اور راہ اسلام میں فداکاری کا مظاہرہ میدان میں جائے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ جب جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کارزار کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام مایوسی کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے رخسار مبارک پر آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا اور فرما رہے تھے، بار الہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان لوگوں کی طرف اس جوان کو بھیجا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کا شبیہ ہے۔ ہم جب بھی تیرے پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس کے چہرے کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق جناب علی اکبر علیہ السلام کی قبر امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پائتی طرف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت زباں زد عام و خاص ہے۔ مشہور و معروف حدیث نبوی ہے، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن ہی سے آغوش رسالت سے اس قدر مانوس تھے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حسین رسول خدا کی زندگی میں انہیں بابا کہہ کر پکارتے تھے اور مجھے ابوالحسن کہتے تھے۔ جب رسول خدا ظاہراً اس دنیا کو چھوڑ گئے تو پھر مجھے بابا کہنے لگے۔ فراق جد میں نواس رسول بہت مغموم اور محزون رہا کرتے تھے کہ خداوند حکیم نے نواس رسول کے گھر شبیہ رسول کو بھیج کر پھر سے وہ یادیں تازہ فرما دیں۔ کہکشان حسینی کا یہ عظیم ستارہ شعبان المعظم کی 11 تاریخ کو صحن حسینی میں طلوع ہوا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے زمانے میں ایک عرب شخص حبیب خدا کی زیارت کا بہت مشتاق تھا، اسی اشتیاق میں گریہ کنا رہتا تھا۔ اسے بتلایا گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگرچہ رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن شہزادہ حسین جناب علی اکبر علیہ السلام ہو بہو شکل و صورت میں پیغمبر لگتے ہیں، جاؤ جا کر مدینے میں شہزادے کی زیارت کر لو، رسول خدا کی زیارت ہو جائے گی۔ وہ عرب شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ماجرا عرض کیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو آواز دی، حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لائے۔ جب بابا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس عرب شخص نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو دیکھا تو ایسا محسوس کیا کہ میں رسول معظم کی زیارت کر رہا ہوں، اور تاب نہ لاتے ہوئے وہ عرب بے ہوش ہو گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے اس سے پہلے رسول اکرم کی زیارت کی ہوئی تھی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا نے بھیج دی باد نبی حسین کے گھر، خدا نے بھیج دی باد نبی حسین کے گھر، رکھی تھی اپنے لیے جو شبیہ پیغمبر، گئے رسول ادھر آئے اس طرف اکبر، گئے رسول ادھر آئے اس طرف اکبر، گئے رسول ادھر آئے اس طرف اکبر، غم فراق کا شکوا رہا ادھر نہ ادھر۔ سامعین، ہم حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور نوجوانوں کے دن کی مناسبت سے ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ آپ عزیز سامعین کی خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم غیبت صغرا میں معروف شیعہ عالم دین شیخ کلینی سے متعلق عرائض پیش کریں گے. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامن شیخ کلینی کی جنہیں لوگ حقگو اور نیک کردار انسان جانتے ہیں احادیث اور روایات کی شناخت میں تبحر رکھتے تھے، یہاں تک کہ شیعہ اور سنی مکاتب فکر کے افراد ان کو اپنی مذہبی اور دینی تحقیقات کا مرجع و مرکز قرار دیتے ہیں. اسی بنا پر سقط الاسلام یعنی اسلام کی قابل اعتماد شخصیت کا لقب ان سے ہی مختص کیا گیا ہے. ان کی تالیف کردہ اہم ترین اور نفیس ترین کتاب کافی ہے، جو مذہب تشیع کی چار معتبر کتب احادیث میں سے ایک ہے. شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی جو شیخ کلینی سے معروف ہیں کی گنا قدر کتاب کافی ہے. آپ تیسری صدی ہجری کے نامور شیعہ عالم دین، فقیہ اور محدث ہیں. شیخ کلینی 258 ہجری قمری میں یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دوران امامت میں رائے شہر کے مضافات میں واقع علاقے کلین میں ایک با فضل و کمال گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والد بزرگوار اور ماموں کا شمار اپنے دور کے جید اور ممتاز علماء میں ہوتا تھا. شیخ کلینی حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغرا کی مدت ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک عمر مجاہدت کے بعد 329 ہجری قمری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے. آپ نے اپنی علمی سرگرمیاں اور تحقیقات حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغرا کے موقع پر انجام دیں، اسی لیے آپ نے حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے چار نائبین خاص کو جنہیں نواب اربا کہا جاتا ہے اور جو امام اور عوام کے درمیان واسطہ تھے درک کیا تھا، اور اصولی طور پر ان نائبین خاص کے ذریعے سے امام معصوم تک رسائی آپ کے لیے میسر تھی. شیخ کلینی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار اور ماموں سے ہی حاصل کی، اور پھر مزید دینی تعلیم کے حصول کے لیے وہ شہر رائے گئے. اس زمانے میں باوجود کہ شہر رائے کے بیشتر عوام شافعی اور حنفی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن دیہی علاقوں کے عوام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے انتہائی عقیدت رکھنے والے اور ان کے شیدائی تھے، اور ان کا اخلاق اور نیک کردار دوسروں کو بھی احترام پر مجبور کر دیتا تھا. اسی بنا پر شہر رائے شیعہ نشین آبادی سے معروف تھا. یہی خصوصیت اس بات کا سبب بنی کہ رائے شہر اس دور میں اسماعیلیہ، حنفی، شافعی اور شیعہ مذاہب کے پیروکاروں کے افکار و نظریات کے ٹکراؤ کا مرکز بن گیا تھا. کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے رائے شہر میں ابو الحسن محمد بن اسدی کوفی سے علوم حدیث کی تعلیم حاصل کی. اس زمانے میں قرمتیان فرقہ جو زرتشت مانوی اور اسلامی عقائد سے مخلوط ایک فرقہ تھا، مسلمانوں کے عقائد اور مقدسات کے خلاف زہر اگلتا تھا. چنانچہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرقے کے منحرف عقائد کے خلاف ایک کتاب الرد علی القرامطة تحریر فرمائی، جس کے سبب شیعوں کو قرامطیان کے انحرافی اور گمراہ کن عقائد کا علم ہوا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے حقیقی عقائد کا تحفظ کیا. شیخ کلینی اپنی دینی تعلیم کی تکمیل کے لیے مقدس شہر قم چلے گئے، اور وہاں انہوں نے ان افراد سے جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام اور یا امام ہادی علیہ السلام سے کسی واسطے کے بغیر حدیثیں سنی تھیں ملاقات کی، اور عظیم اساتذہ سے کسب فیض کیا. اس عظیم دانشور نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قم سے کوفے ہجرت کی. کوفہ اس زمانے میں ایک علمی مرکز شمار ہوتا تھا کہ جہاں سے بزرگان دین اپنے مذہب و عقیدے کی تبلیغ کے لیے دیگر علاقوں میں آزادانہ جایا کرتے تھے. شیخ کلینی پھر بغداد چلے گئے، اور اس زمانے میں اس حد تک شہرت حاصل کر لی تھی کہ شیعہ اور سنی دونوں ہی فرقے کے افراد اپنے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور فتاوی میں ان کی شخصیت دونوں گروہوں کے لیے قابل اطمینان تھی. امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت صغرا کے ساتھی لوگ امام معصوم کے حضور پہنچنے سے محروم ہو گئے۔ اس دوران بعض نے کوشش کی کہ جھوٹی احادیث کے ذریعے یا ان میں تحریف کر کے امام کے خلا اور ان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے پیروکار اکٹھا کرنے کے ذریعے اقتدار اور اپنے مفادات حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اس لحاظ سے رائے شہر اس زمانے میں اسلامی شہروں میں اہمیت کا حامل تھا، اسی لیے مختلف فرقے اپنے افکار کی ترویج اور رائے پر تسلط قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ رقابت کرتے تھے۔ ایسے حالات میں ہر مذہب کے علماء دین روایات و احادیث کے گنجینے کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ کوششیں انجام دیتے تھے، اس طرح سے کہ اس زمانے کو عصر حدیث بھی کہتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اہل سنت کی 6 معتبر کتابیں یعنی صحائے ستہ بھی اسی زمانے میں لکھی گئیں، لیکن اہل سنت کی جو احادیث کے نقل کرنے میں اہل بیت اور دیگر اصحاب پیغمبر اور محدثین کے درمیان فرق کے قائل نہیں تھے، جب 3 صدی ہجری قمری میں انہوں نے احادیث لکھنے کا اقدام کیا تو اس وقت دور پیغمبر میں زبان پیغمبر سے بیان کی گئی احادیث کو 300 سال کا فاصلہ ہو گیا تھا۔ شیعوں نے اسلام کے دیگر مذاہب کے برخلاف ائمہ معصومین علیہ السلام اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے وجود کی نعمت کی قدر کی اور رحلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 250 سال بعد تک خود زبان ائمہ معصومین علیہ السلام سے احادیث و روایات سنتے تھے اور امامت کے صاف و شفاف سرچشمے سے درس دیداری حاصل کرتے رہے۔ جس زمانے میں شیخ کولینی نے احادیث جمع کرنے کا کام شروع کیا یعنی غیبت صغرا میں، اس وقت امام علیہ السلام کے نائبین خاص کے توسط سے امام تک دسترسی ممکن تھی اور ایسے محدثین بھی موجود تھے کہ جو امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی واسطے کے بغیر حدیث نقل کرتے تھے۔ شیخ کولینی نے جو غیبت صغرا جیسے حساس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اپنے زمانے کی ضرورتوں کو بخوبی درک کر لیا تھا، اسی لیے آپ نے احادیث اور معارف اہل بیت علیہ السلام کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگ معصومین علیہ السلام کی فرمائشات اور نصیحتوں کے ذریعے راہ نجات حاصل کریں اور انحرافات سے خود کو بچا سکیں۔ اسی بنا پر شیخ کولینی نے کمر ہمت کس لی تاکہ مختلف اسلامی ملکوں کا دورہ کریں اور راویوں کے ذہنوں میں موجود پنہا گنجینوں کو یکجا کریں تاکہ دنیا کے لوگ ہمیشہ کے لیے معرف اہل بیت سے استفادے کے ذریعے حقیقت کو پا سکیں اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔ شیخ کولینی کے زمانے میں عوام کے علاوہ علماء اور دانشور حضرات بھی سخت گھٹن کے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ امام معصوم علیہ السلام بظاہر ان کے درمیان موجود نہیں تھے، اسی لیے ان کی رسائی سرچشمہ علم و حکمت تک نہیں تھی، اور دوسری طرف کوئی دوسرا موثق اور معتبر منبع اور سرچشمہ بھی موجود نہیں تھا کہ جس سے استنباط کے ذریعے تمام مسائل اور احکام دین کا جواب دیا جا سکے، اس لیے علماء بہت سے مسائل کے جواب نہیں دے سکتے تھے۔ شیخ کولینی کی برسوں کی محنت و مشقت کا ماحصل اصول کافی کی صورت میں مسلمانوں اور علماء کے درمیان منظر عام پر آیا اور اس وقت سے آج تک یعنی 1000 سال سے زائد عرصے سے اب تک اسلام کے کسی بھی فرقے کے عالم و محقق نے خود کو اس کتاب سے بے نیاز نہیں پایا اور آج بھی سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سامعین، اگلے پروگرام میں ہم اس عالم دین کی گنا قدر کتاب اصول کافی سے مزید آشنائی حاصل کریں گے۔ اس پروگرام کے اختتام ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، عالم زندہ ہے خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے، اور جاہل مردہ ہے گرچہ وہ زندہ بھی ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام فن تعمیر لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران کے مختلف شہروں اور علاقوں میں بنائے جانے والے گنبدوں اور میناروں کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا. سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ایران کی وسیع و عریض سرزمین میں موجود آثار قدیمہ کے بارے میں گفتگو کی تھی. آج کے پروگرام میں ان تاریخی اور یادگار میناروں اور گنبدوں کا ذکر کریں گے جو بعض علاقوں یا بعض زیارت گاہوں یا دیگر تاریخی عمارتوں کی پہچان اور شناخت سمجھے جاتے ہیں. سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں بھی اور آج بھی وسیع و عریض علاقوں کی پہچان کے لیے ان کے لیے مخصوص نام اور مخصوص نشانیاں رکھی جاتی تھیں تاکہ ان علاقوں اور مقامات کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. ماضی میں طویل راستوں پر سفر کرنے والوں کے لیے علامتوں کے طور پر پتھر یا مٹی وغیرہ سے نشانیاں بنائی جاتی تھیں تاکہ طویل راستوں پر سفر کرنے والوں کو پتہ چل سکے کہ اگر کوئی کاروان سرا ہے یا کوئی رہائش کی جگہ ہے تو دور سے اس علامت کے ذریعے وہاں پر پہنچ سکیں اور یہ بھی جان سکیں کہ جنگل ہے یا آبادی ہے یا اگلا علاقہ کس طرح کا ہے. آج جن علامتوں کو ہم سائن بورڈ وغیرہ کا نام دیتے ہیں، ماضی میں انہیں سنگ میل کا نام دیا جاتا تھا، جو مینار کی صورت میں یا چبوترے کی طرح یا کسی مٹی کے ڈھیر یا ٹیلے کی بلندی پر بنائے جاتے تھے. یہ عام طور پر زمینی راستوں پر بنائے جاتے تھے تاکہ راہگیر اور مسافر ان سے استفادہ کر سکیں. معروف ایرانی مصنف کریم پیرنیا اس طرح کے میناروں یا سنگ میلوں کے بارے میں لکھتے ہیں، ماضی میں ان میناروں یا چبوتروں پر رات کی تاریکی، سخت دھند یا ابر آلود موسم میں آگ وغیرہ روشن کی جاتی تاکہ مسافر راستہ نہ بھٹک جائیں. اب بھی بعض قدیمی راستوں میں اس طرح کی میناروں اور برجوں کی علامات موجود ہیں. ایران کے علاقوں اخنگان اور رادکان میں اس طرح کے آثار بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں. ریتلے علاقوں اور جہاں پر گہرے جنگل یا ریت کے طوفانوں کا خطرہ زیادہ ہوتا تھا، وہاں مسافروں کو کاروان سرا کی طرف رہنمائی کے لیے اس طرح کے گنبد، مینار یا برج بنا دیے جاتے تھے. ان میناروں کی وجہ سے مسافر اپنے اصلی راستے سے بھٹکتا نہیں تھا. ماضی کی معروف شاہراہوں پر بنے ہوئے یہ مینار اور برج اب مقبروں اور دوسری عمارتوں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر بعض ایسے افراد جنہوں نے اس طرح کے بڑے بڑے مینار یا برج بنوائے تھے، انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ انہیں مرنے کے بعد اسی برج میں دفن کر دیا جائے. بعض خوبصورت اور پرشکو میناروں اور برجوں میں خداوند عالم کی برگزیدہ ہستیوں اور اولیاء کو بھی دفن کیا جاتا تھا. محمد کریم پیرنیا کی کتاب راہ و رباط میں آیا ہے، بعض قدیم برج ہمدان اور شہر رے کے درمیان سڑک پر بھی بنائے گئے تھے جو اس پوری سڑک پر تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر موجود تھے، جس سے راہگیر کو ہمدان سے شہر رے یا بالعکس پہنچنے میں دقت نہیں ہوتی تھی اور مسافر راستہ بھی نہیں بھولتے تھے. اس راستے میں بنائے گئے تمام برجوں کو اب آرام گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس میں معروف لوگوں کی قبریں بنا دی گئی ہیں. البتہ ان میں بعض برجوں کی تعمیر کر کے انہیں مسافروں کے قیام کرنے کی جگہ بھی بنا دیا گیا ہے. تہران اور رشت کے درمیان ایک امامزادہ حضرت ہاشم کا مزار ہے. اس مزار پر موجود مینار بھی تاریخی حوالے سے بہت قدیمی ہے اور اس مینار کے بنانے کی بنیادی وجہ بھی مسافروں کی رہنمائی تھی، اس لیے اس کو سنگ میل بھی کہا جاتا ہے. امامزادہ ہاشم کے مزار کو رشت اور تہران کے درمیان پہلا اسٹاپ یا مہمان سرا سمجھا جاتا تھا جہاں آ کر مسافر سستاتے اور آرام کرتے. یہ مینار ایک بلندی پر بنایا گیا تھا اور درختوں کے جھنڈ میں بہت دور سے اس کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے اس کو اس راستے کی رہنمائی کے لیے ایک سنگ میل کے طور پر استعمال کیا جاتا. یہ مینار 800 سال قدیمی ہے. تاریخی شواہد کے مطابق اس کو 4 ہجری قمری میں پہلی بار تعمیر کیا گیا تھا. یہ پہلے سنگ میل اور مسافروں کی رہنمائی کے لیے برج کے طور پر استعمال ہوتا تھا. البتہ بعد میں اسے امیر المومنین کی اولاد میں سے ایک فرزند کے مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا. اس مینار کو علاقے کی زمینی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بلند و بالا ٹیلے پر بنایا گیا تھا. درختوں میں گھرا یہ دیدہ زیب مینار دور سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے. اس کے ایک طرف چشمہ بہ رہا ہے تو دوسری طرف بلند و بالا درختوں نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دی ہیں. مینار کے جنوبی حصے سے سڑک بنا کر مزار پر آنے والوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ مزار کے ارد گرد بھی کاروان سرا طرز پر عمارتیں بنائی گئی تھیں، لیکن اب وہاں پر مزار کی ایک طرف مسجد اور امام برگاہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف باغات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس برج کی کئی بار تعمیر ہوئی اور اس کی دیواریں پتھروں سے چنی گئیں۔ امامزادہ ہاشم کی موجودہ عمارت دو حصوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک حصہ مسجد اور دوسرا مقبرے سے مربوط ہے، اور ان دونوں حصوں کے اوپر ایک بلند و بالا مینار موجود ہے۔ مقبرے کے سین کے اوپر وہی پرانا برج ہے جو اطراف سے آسانی سے نظر آتا ہے، اور اس کا زاویہ سنگ میل کی طرح ہے۔ آج کل اس عمارت کے قریب ہوٹل اور ریسٹورینٹ بھی بنا دیے گئے ہیں، جس میں مسافروں کے لیے مختلف سہولیات میسر ہیں۔ ایران کے شمالی علاقے رشت وغیرہ جانے والے مسافر آتے جاتے اس جگہ رک کر آرام کرتے ہیں، اور اس تاریخی عمارت کو دیکھ کر اور امامزادے کے مقبرے پر حاضری دے کر لطف اٹھاتے ہیں۔ راستوں پر بنائے جانے والے اکثر برج یا مینار بلند ٹیلوں پر بنائے جاتے، بعض میناروں کی بلندی 40 میٹر تک ہے۔ اس طرح کے کئی میناروں کے آثار اب بھی بآسانی مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں۔ بعض میناروں کا قطر 3 سے 8 میٹر ہوتا، اور اس کے اندر باقاعدہ سیڑھیاں بھی بنائی جاتی۔ اس طرح کے اکثر میناروں کی دیواروں پر کتبے لگائے جاتے اور ان پر مختلف طرح کی تحریریں کندہ کی جاتی۔ بعض میناروں پر کندہ تحریریں خط کوفی میں بھی ہیں۔ بعض کتبوں پر برج کی تاریخ تعمیر اور بنانے والے کا نام بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی دور میں بھی ان برجوں کی تعمیر پر توجہ دی جاتی تھی۔ ان میناروں کا طرز تعمیر بڑا خوبصورت ہے۔ ان برجوں میں بعض 8، 4 یا 12 اضلاع پر مشتمل مینار ہیں، بعض میں نچلے حصے پر چند اضلاع ہیں اور اوپر جا کر گول کر دیے گئے ہیں۔ ان میں اکثر گنبد نما ہیں، تاہم طرز تعمیر میں فرق پایا جاتا ہے۔ بعض برجوں پر باقاعدہ نقش و نگار بھی موجود ہیں، جبکہ زیادہ تر برجوں پر ٹائلوں، گچ اور مٹی کے ذریعے نقش و نگار بنائے گئے ہیں، جن میں عام طور پر فیروزی رنگ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایران کے مقدس شہر مشہد کے قریب ایک مینار برج اختکان کے نام سے مشہور ہے، جسے 9ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی بلندی 17 میٹر ہے، جس کی اوپر والے انتہائی حصے پر مخروطی شکل کا گنبد ہے۔ اس کی دیواروں پر خوبصورت انداز سے بیل بوٹیاں بنائی گئی ہیں۔ اس دیوار کی خوبصورت اور قدیمی ساخت کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے صوبہ خراسان میں اس طرح کے دیگر برج اور مینار بھی اپنی تاریخی قدمت اور خوبصورت فن تعمیر کی وجہ سے سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ ان میں ایک اور برج میلے رادکان کے نام سے معروف ہے۔ یہ ماضی میں مسافروں کے لیے رہنما اور سنگ میل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کی بناوٹ کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ بنانے والے کو ستارہ شناسی اور نجوم کا بھی ذوق تھا۔ اس برج کے اندر کی کھڑکیاں اور روشن دان سال کے 12 مہینوں کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں، جو ہر مہینے کے موسم کے مطابق روشنی اور ہوا کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماضی کے طویل راستوں میں جہاں انسانوں کے لیے مہمان سرا اور آرام کرنے کے لیے عمارتیں بنائی جاتی تھیں، وہاں جانوروں کے لیے بھی مخصوص جگہیں تعمیر کی جاتی۔ یہ جگہیں یا استبل نما عمارتیں سرکاری جانوروں، بالخصوص گھوڑوں وغیرہ کے لیے مخصوص ہوتی تھیں۔ ان میں ڈاک کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑوں کو آرام دینے اور تازہ دم گھوڑوں کو مطلوبہ منزل تک لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ماضی میں اس طرح کی جگہوں کو چاپارخانہ کہا جاتا تھا۔ اس طرح کے چاپارخانوں کی تاریخ اسلام سے پہلے کی ہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ بہت قدیمی ہے۔ چاپارخانوں میں تازہ دم گھوڑے اور ان کے لیے سواروں کو مکمل آمادگی کے ساتھ تیار رکھا جاتا تھا، اور جو ہی حکومتی کارندہ وہاں پہنچتا، دوسرا گھوڑا سوار تازہ دم گھوڑے کے ساتھ سرکاری ڈاک یا سامان لے کر فوراً اگلی منزل کی طرف تیزی سے چل پڑتا۔ ایک چاپارخانے سے دوسرے چاپارخانے تک سرکاری ڈاک اور ساز و سامان پہنچانے کے لیے ایک ہی گھوڑا استعمال ہوتا، اور اگلے چاپارخانے سے نیا گھوڑا اور گھوڑ سوار اگلے چاپارخانے تک پہنچ کر اپنی ذمہ داری ادا کرتا۔ اس طریقے سے تازہ دم گھوڑے ایک سرکاری پیغام کو پوری صورت سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتے اور اس طرح تیزی اور تسلسل سے متعلقہ پیغام یا سامان مرکزی حکومت سے دیگر شہروں اور بالعکس پہنچ جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ چاپار خانوں کی تعمیر اور اس سے پیغام رسانی کا نظام ہخامنشی بادشاہ کورش نے شروع کیا تھا۔ دو چاپار خانوں کا تعین گھوڑے کی ایوریج گھوڑے کی اوسط صلاحیت کو دیکھ کر کیا جاتا تاکہ گھوڑا بغیر تھکے پوری صورت کے ساتھ اگلے چاپار خانے تک تیزی سے پہنچ جائے۔ چاپار خانوں کا درمیانی فاصلہ 4 فرسنگ ہوتا تھا۔ اب بھی ایران میں قدیمی چاپار خانے موجود ہیں لیکن ان کی بڑی تعداد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ چاپار خانے عام طور پر کچی اینٹوں سے بنائے جاتے اور عام طور پر کاروان سراؤں اور راستے میں آنے والے دیہاتوں کے قریب بنائے جاتے کیونکہ اس سے ان جگہوں کی حفاظت کرنا آسان ہوتا اور جانوروں کے چارے اور گھوڑ سواروں کی رہائش بھی آسان ہو جاتی۔ ان چاپار خانوں کو اس طرح بنایا جاتا کہ سخت ترین موسمی حالات میں بھی جانوروں کے لیے محفوظ ہوں۔ ایران میں جب انجن والی گاڑیوں کا رواج شروع ہوا اور ڈاک لانے لے جانے کے لیے گاڑیوں کا استعمال ہونے لگا تو چاپار خانے بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے اور ان کی عمارتیں بھی ویران اور کھنڈر بن گئیں۔ اس وقت ایران میں جو چند چاپار خانے موجود ہیں ان میں یزد کا معروف چاپار خانہ ہے جس کو اب ایک ڈاک اور پوسٹ آفس کے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس چاپار خانے کی عمارت پر باقاعدہ مینار ہے اور اس کی حفاظت کے لیے عمارت کے چاروں اطراف میں حفاظتی برج ہیں جن کے اندر کھڑے ہو کر دور دور تک آنے والوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس چاپار خانے کا فن تعمیر قدیمی رنگ لیے ہوئے جس کے درمیان میں ایک بڑا سا سین ہے اور اس سین کے ارد گرد گھوڑوں کو باندھنے کے لیے جگہیں بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح دھوپ اور بارش سے بچانے کے لیے اسبل نما بڑے بڑے ہال بنائے گئے ہیں۔ عمارت کے ایک طرف مسافروں کے رہنے کے لیے کاروان سرا کی طرز پر کمرے موجود ہیں جنہیں آج کل تعمیر نو کے بعد میوزیم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عمارت کے برج پتھروں سے بنائے گئے ہیں جس کے اندر سیڑھیاں بھی موجود ہیں جو مینار کی بلندی تک پہنچتی ہیں جہاں بلندی پر جا کر ارد گرد کا بآسانی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ چاپار خانہ 11ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا اور اس کے کاچار دور میں مرمت کی گئی۔ گزشتہ چند سالوں میں محکمہ آثار قدیمہ کی کوششوں سے یہ ایران کے بہترین عجائب گھروں میں شمار ہوتا ہے۔ آج اس چاپار خانے کے مرکزی سین میں گھوڑوں کے خوبصورت مجسمے نصب کیے گئے ہیں جس کو دیکھ کر ماضی کی تاریخ انسانی ذہن میں فلم کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے۔
Thank you.